پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام۔
خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ سلام قبول فرمائیے۔ امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیریت سے ہوں گے اور اپنے ریڈیو کے پاس تشریف فرما ہوں گے۔ سامعین، آئیے اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف رجوع ہوں، پہلے ہم دعا مانگیں۔ ہمارے پاک پروردگار رب العالمین، ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے کلام سے فیض یاب ہو سکیں۔ آج ہماری پوری مدد فرما اور ہمیں اپنے کلام کے مطابق برکت دے۔ یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں خروج کی کتاب کے ساتویں باب کو رکھنا چاہتے ہیں۔ اس باب میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہمت عطا کی جائے گی۔ تاکہ وہ فرعون کے پاس جا کر اس سے اسرائیلیوں کی رہائی کی بات کر سکیں۔ اس باب میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے گی، اور پھر مصر کے جادوگر بھی اپنی اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا دیں گے، جس سے فرعون کا دل سخت ہو جائے گا، اور پھر خداوند تعالیٰ پہلی آفت مصر پر نازل کرے گا، اور وہ پہلی آفت یہ ہوگی کہ مصر کا سارا پانی خون بن جائے گا۔ سامعین، اس باب میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، لیکن ان کے بڑے بھائی ہارون ان کی طرف سے بولیں گے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کند ہو جائے گی؟ کیا وہ حق لانے لگیں گے؟ کیا ان کو بولنے میں کسی اور طرح کی دقت پیش آئے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نہ بولنے اور بات نہ کر پانے کی سب سے بڑی وجہ ہے ان کی احساس کمتری، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال مدیان کے ریگستان میں رہ کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ نااہل اور ڈرا ہوا محسوس کیا۔ اسی لیے انہوں نے مصر جانے سے انکار کیا، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اسرائیلیوں کی رہائی کا کام انہیں اکیلے انجام دینا ہوگا، جبکہ خداوند تعالیٰ نے ان سے صاف فرما دیا تھا کہ اسرائیل کو میں آزاد کروں گا، نہ کہ تم۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید اتنی بڑی ذمہ داری انہیں خود اکیلے اٹھانی ہوگی۔ سامن، یہی بات آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ خدا تو بس ایک ذریعہ ہے، لیکن جو کچھ کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شہرت اور عزت خدا کو ملنی چاہیے وہ اسے نہیں مل پاتی، بلکہ یہ شرف کوئی تنظیم یا کوئی مبشر حاصل کر لیتا ہے، جبکہ جناب سیدنا مسیح کے شاگرد پولس رسول اس کے بالکل خلاف بولتے ہیں۔ وہ رومیوں کے خط کے 7:18 میں فرماتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ سامعین، بہت سے لوگ ہیں جو صرف اپنے فانی جسم پر بھروسہ کرتے ہیں، خاص کر ہنگامی حالات میں سب سے زیادہ۔ لیکن میرے بھائی، خدا تعالی ہمارے جسم کو نہیں چاہتا، اس نے جسم کو الگ کر دیا ہے، یعنی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برطرف کر کے ان کے بھائی ہارون کو چن لیا ہے۔ اس باب میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ہارون بولیں گے۔ آئیے تو پھر یہی سب کچھ جاننے کے لیے ہم 7 باب کو کھولیں اور اس کی 1 سے 13 تک عبارت کی تشریح دیکھیں۔ 1 میں لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا۔ سامن، یہاں پر خدا کے نبی کی سب سے اچھی تشریح پیش کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے خدا یعنی ایک دیوتا بن جاتے ہیں، اور ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بدلے میں بولتے ہیں۔ حضرت ہارون کو یہاں پر پیغمبر بنا دیا جاتا ہے۔ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے بولتا ہے۔ اب حضرت ہارون لوگوں کے پاس خدا کا کلام لے کر جائیں گے۔ حضرت ہارون کو اسرائیلیوں کا دینی پیشوا بھی مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ خدا کے نبی ہیں اور حضرت ہارون اسرائیلیوں کے دینی پیشوا ہیں۔ سامعین، نبی اور پیشوا میں کافی فرق ہوتا ہے۔ نبی خدا کی طرف سے آتا ہے اور لوگوں میں جاتا ہے، اور دینی پیشوا لوگوں کی طرف سے آتا ہے اور خدا کے سامنے جاتا ہے۔ ایک دینی پیشوا خدا کی طرف سے نہیں بولتا، اور ایک نبی لوگوں کی طرف سے نہیں بولتا۔ اب ذرا تھوڑا آگے بڑھیں اور اس باب کی 2 و 3 کو بھی پڑھ لیں۔ میں آپ کے لیے ان آیتوں کو پڑھتا ہوں، غور فرمائیں۔ جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا، اور تیرا بھائی ہارون اسے فرعون سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا، اور اپنے نشان اور عجائب ملک مصر میں کثرت سے دکھاؤں گا۔ سامعین، فرعون کے دل کو سخت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا رب العزت نے فرعون کے دل کو واقعی سخت کر دیا؟ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو میرے بھائی بہن آپ بائبل شریف کو ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اگر فرعون ایک ملائم دل شخص ہوتا اور خدا کا پرستار ہوتا اور اسرائیلیوں کی رہائی پر خوش ہوتا اور تب اس کا دل سخت کر دیا جاتا تو یہ خدا کی زیادتی ہوتی کہ ایک اچھے شخص کو اس نے سخت کر دیا۔ لیکن میرے بھائی بہن خداوند تعالیٰ نے فرعون کے دل کو سخت نہیں کیا، اس کا دل تو مصریوں کے لیے پہلے سے ہی سخت تھا۔ لیکن یہاں پر دل سخت کرنے کا مطلب حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، اور جس کا مطلب موڑ دینے سے بھی ہے۔ مفہوم یہ کہ خداوند تعالیٰ نے فرعون کا دل اسرائیلیوں کی طرف سے موڑ دیا۔ جو کام فرعون کرنا چاہتا تھا خدا نے اسے کرنے کے لیے پوری آزادی دے دی۔ سامعین، فرعون کی ذہنیت بالکل آج کل کے سیاستدانوں کی طرح تھی، جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ وہ دل میں کچھ اور سوچتے ہیں اور منہ سے کچھ اور بولتے ہیں۔ فرعون بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیلی مصر چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ اسرائیلیوں کے معاملے میں بہت سخت تھا، جبکہ مصریوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایک اچھے بادشاہ کی شکل میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت اس کی چاپلوسی کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ اس پر اب اپنا عتاب نازل کرنے جا رہا ہے۔ سامعین، کچھ لوگ اسی قسم کے ہوتے ہیں، جب تک ان کو سزا نہ دی جائے وہ باز نہیں آتے۔ یہی سب کچھ اب فرعون کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ جو کچھ فرعون کے دل میں ہے خدا اسے اس کی زبان پر لا رہا ہے۔ سامعین، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خدا رب العزت آپ کو بھی ایک رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو آپ کی دورنگی زندگی بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے آپ اندر سے ہیں ویسے ہی آپ باہر سے بھی دکھائی دیں۔ اب ذرا چوتھی اور پانچویں آیت کو سنیے۔ لکھا ہوا ہے، تو بھی فرعون تمہاری نہ سنے گا، تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ فرعون کی اصلیت بھی کھل جائے گی اور اسرائیل کے خدا کی بھی اصلیت کھل جائے گی کہ وہ کون ہے۔ جب وہ مصریوں کو سزا دے کر اسرائیلیوں کو چھڑا لے جائے گا تب مصریوں کو معلوم پڑے گا کہ وہ کون ہے، اور اسرائیل بھی یقین کر لیں گے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون صحیح لوگ ہیں اور ہماری فلاح اور بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا چھٹی اور ساتویں آیت پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ لکھا ہوا ہے، موسیٰ اور ہارون نے جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا، اور موسیٰ 80 برس اور ہارون 83 برس کا تھا جب وہ فرعون سے ہم کلام ہوئے۔ ساتویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے کل 3 برس چھوٹے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی خدمت کا آغاز 80 اور 83 برس کی عمر میں ہو رہا ہے، جبکہ آج کل انسان 80 برس کا ہونے سے قبل ہی درگور ہو جاتا ہے۔ لیجیے، اب ہم آپ کی خدمت میں 8ویں اور 9ویں آیت کو رکھتے ہیں، سنیے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب فرعون تم کو کہے کہ اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ سامعین، ایسا لگتا ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ اور ہارون سے ان کا تعارف پوچھنے والا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے، تم اتنی بڑی فرمائش لے کر میرے پاس آئے ہو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تم کس اختیار کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہوئے ہو؟ ذرا اپنا تعارف دو۔ ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ ہارون کا ڈنڈا ان کا سب سے بڑا تعارف تھا۔ 10ویں آیت کو سنیے، لکھا ہوا ہے، اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ سامعین، اس آیت میں ابھی ہم نے سانپ کے بارے میں پڑھا، لکھا ہے ہارون کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصر میں سانپ زیادہ نہیں پائے جاتے، اس لیے مصریوں کو سانپوں کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا۔ لیکن یہاں بائبل شریف میں جو سانپ لفظ استعمال ہوا ہے، مصری زبان میں اس کا مطلب مگرمچھ سے ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے دریائے نیل اور تالابوں میں کثرت سے مگرمچھ پائے جاتے تھے، اس لیے ہارون کی لاٹھی زمین پر گر کر سانپ نہیں بلکہ مگرمچھ بن گئی تھی۔ وہاں پر درندوں میں مگرمچھ سب سے زیادہ خوفناک مانا جاتا تھا، لیکن یہاں پر سانپ کو سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے، اس لیے وہاں کے خطرناک مگرمچھ کی یہاں پر سانپ سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی لیے یہاں پر بائبل شریف میں سانپ کا ذکر آیا ہے۔ سامعین، جیسے جیسے آپ اس مطالعے میں آگے بڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ خداوند تعالیٰ مصر میں جتنی بھی آفتیں اور وبائیں بھیجے گا وہ سب جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور حیوانات کی شکل میں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصر کے دیوی دیوتا زیادہ تر یا تو جانور تھے یا پھر کیڑے مکوڑے تھے۔ دیکھیے اس کے متعلق بائبل شریف میں کیا خوب بیان آیا ہے۔ رومیوں کے خط کے پہلے باب کی 22 اور 23 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو دانہ جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ سامعین، مصری لوگ نہ جانے کس خماش کے لوگ تھے کہ وہ ہر بدنما اور ہیبتناک چیز کو اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ بہرکیف سامعین، ابھی کچھ دیر قبل ہم نے پڑھا کہ جب ہارون نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ سانپ بن گئی۔ سامعین، اگر آپ بائبل شریف کے عبرانی نسخے کو دیکھیں تو وہاں پر ٹینن لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ مصری زبان میں مگرمچھ کیا گیا ہے اور ہندوستانی زبانوں میں سانپ کیا گیا ہے، لیکن ٹینن لفظ کا سانپ ترجمہ خروج کے اسی باب میں کیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل شریف کے دیگر صحیفوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ ٹینن کا ترجمہ ازدہا کیا گیا ہے، خاص کر یسعیاہ اور حزقیل نبی کی کتابوں میں اس لفظ کا ترجمہ ازدہا پڑھنے کو ملتا ہے۔ ازدہا لفظ کا تعلق شیطان سے ہے، شاید اسی لیے ٹینن لفظ کا ترجمہ اس باب میں سانپ کیا گیا ہے۔ سامعین، آپ کو معلوم ہو کہ مصری لوگ مگرمچھ کی پوجا کرتے تھے اور مگرمچھ کا بیان مصر کے مذہب میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ مصریوں کے مگرمچھ کو پوجنے کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسی دیوی کی پوجا کرتے تھے جس کا دھڑ تو عورت کا تھا لیکن سر مگرمچھ کا تھا۔ اس دیوی کا نام سیبیک تھا، جو کافی بری اور بدکار دیوی تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک دیوی اور تھی جس کا نام اپیپی تھا، اس کی بھی شکل مگرمچھ کی طرح تھی، لیکن یہ مصریوں کے سورج دیوتا کی بڑی دشمن تھی۔ مصریوں کے عقیدے کے مطابق یہ اپیپی دیوی آسمان کے سب سے نچلے حصے میں رہتی تھی اور اس کی روزانہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ سورج دیوتا آسمان پر دکھنے نہ پائیں، اس لیے وہ آسمان پر بادل لاتی تھی، بجلی گرجاتی تھی، آندھی اور طوفان لاتی تھی اور پانی برساتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کوہرا پیدا کر کے اندھیرا کر دیتی تھی۔ اس لیے آسمان پر نہ تو سورج دیوتا دکھائی پڑتے تھے اور نہ ان کی روشنی دکھائی پڑتی تھی۔ اس لیے مصری لوگ اس دیوی سے بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ اپنے سورج دیوتا کا مہینوں دیدار نہیں کر پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے تھیبیس شہر میں سورج دیوتا کا ایک بہت بڑا مندر تھا جس کا نام امین را تھا۔ امین را، مصری لوگ اپنے سورج دیوتا کو را کے نام سے پکارتے تھے۔ اس مندر میں وہ جادو ٹونوں کے ساتھ ایک خاص پوجا کیا کرتے تھے۔ مصریوں کی اس پوجا کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپیپی دیوی کو برباد کر دیں، یہاں اپیپی دیوی کو برباد کر دیں۔ اس دیوی کو برباد کرنے کے لیے ایک خاص پوجا کی جاتی تھی۔ اس دیوی کے خلاف خدا رب العزت نے یہ پہلی ضرب لگائی کہ ہارون کی لاٹھی زمین پر گرتے ہی مگرمچھ بن گئی۔ جی ہاں میرے بھائی، ساتویں باب کی 11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ مصر کے جادوگروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ جو معجزہ یہاں پر ہارون نے دکھایا، وہی معجزہ جادوگروں نے بھی دکھایا، یعنی انہوں نے اس معجزے کی نقل کی، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اور جس طرح کیا بہت ہی اچھے طریقے سے کیا۔ اپنے اس معجزے کو دکھا کر شاید جادوگر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ زندہ اور سچا خدا کچھ نہیں ہے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مصری لوگ سیبیک دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ اس دیوی کا دھڑ تو عورت کا تھا مگر سر مگرمچھ کا تھا، اسی لیے وہ مگرمچھ کی بھی پوجا کرتے تھے۔ بارہویں آیت میں ہم ایک بڑی دلچسپ بات پڑھتے ہیں کہ ہارون کی لاٹھی آگے بڑھ کر ان کے تمام مگرمچھوں کو کھا جاتی ہے۔ بہرکیف آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم ایک دوسرا معجزہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ہارون اپنی لاٹھی دریائے نیل پر مارتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ دریا سے طوفان اٹھنے لگا اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ سامعین، مصریوں کے پرستش کرنے کے طریقے پر ایک اور کاری ضرب لگی۔ آپ کو معلوم ہو کہ مصری لوگ دریائے نیل کو پاک مانتے تھے اور یہ پاک چیز اب ان کے لیے طوفان اور خون بن گئی ہے۔ وہ اس دریائے نیل کو ہاپی کے نام سے پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے ایک تندرست آدمی جس کا سینہ عورتوں کی طرح ہے اور جس سے زرخیزی اور قوت نکلتی ہے۔ وہ اس دریا کی پوجا کرتے تھے اور پوجا کرتے وقت وہ اس کی تعریف میں ایک گیت بھی گایا کرتے تھے جس کے بول اس طرح تھے: اے نیل، تو ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے جن کو سورج دیوتا نے بنایا ہے۔ اے نیل، تو ہم کو خوراک پہنچاتی ہے اور تمام اچھی اچھی چیزیں ہمارے لیے مہیا کرتی ہے۔ تو ہمارے کھلیانوں کو بھر دیتی ہے اور تو ضرورت مندوں اور غریبوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ میرے بھائی، یہ گیت ان کا تھا۔ جی ہاں میرے بھائی، آپ سوچیں گے کہ اس سے فرعون کے اوپر کافی اثر پڑا ہوگا، لیکن تیرہویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرعون نے اپنا دل اور سخت کر لیا اور اپنی روزانہ کی بات پر اڑا رہا۔ آئیے اب ذرا مطالعے کو جاری رکھتے ہوئے خروج کے ساتویں باب کی چودھویں آیت سے پچیسویں آیت تک عبارت کی تشریح دیکھیں۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب خداوند تعالیٰ مصر پر پہلی مہلک آفت یا وبا بھیج رہا ہے۔ جی ہاں، ابھی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہ دریائے نیل کو خون میں بدلنے جا رہا ہے، اب خداوند تعالیٰ نے مصر پر طرح طرح کی آفتوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بیسویں اور اکیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے: اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے کہنے کے مطابق کیا، اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں اور دریا سے طوفان اٹھنے لگا اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ سامعین، دریائے نیل کا پانی مصر کے باشندوں کے لیے آب حیات کی مانند تھا، لیکن اب یہ پورا دریا ہلاکت کن خون میں تبدیل ہو گیا ہے، جس سے چاروں طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ میرے بھائی بہن، یہ دریائے نیل جو پہلے مصر کے لیے زندگی اور برکت تھا، وہ اب مصریوں کے لیے ایک لعنت بن گیا ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، آگے چل کر یہی دریائے نیل مصریوں کے لیے ایک بہت بڑی ہلاکت بنے گا۔ مصریوں کی ایک بہت بڑی فوج اس میں ڈوب مرے گی۔ لیجیے اب بائیسویں آیت سے پچیسویں آیت تک یہاں پر عبارت کو سنیے۔ اس طرح لکھا ہوا ہے: تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی، اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا، اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے، اور جب سے خدا نے دریا کو مارا اس کے بعد سات دن گزر گئے۔ پچیسویں آیت کے مطابق یہ مہلک وبا سات دن تک سارے مصر پر قائم رہی۔ فرعون بادشاہ کو اس بات کا بالکل یقین نہیں ہوا کہ یہ مہلک آفت خداوند تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کے جادوگروں نے بھی یہ کرشمہ کر دکھایا تھا۔ واقعی کیسی حیرت کی بات ہے کہ جادوگروں نے بھی اتنا بڑا معجزہ کر دکھایا۔ جادوگروں کا یہ معجزہ شیطان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جادوگروں نے پانی کو خون میں تو ضرور تبدیل کر دیا، لیکن خون کو وہ زندگی بخش پانی میں تبدیل نہ کر سکے۔ سامن، یہ پہلی وبا تھی جو خدا کی طرف سے سارے مصر پر نازل ہوئی۔ اب 9 وبائیں اور متواتر مصر پر نازل ہوں گی، جن کے نام اس طرح ہیں: مینڈکوں کی وبا، جوئیں کی وبا، مکھیوں کی وبا، مری پھیلنے کی وبا، پھوڑوں کی وبا، اولوں کی وبا، ٹڈیوں کی وبا، اندھیرا چھا جانے کی وبا، پیلوٹھوں کے مرنے کی وبا۔ یہ ساری وبائیں ایک کے بعد ایک متواتر مصر پر آتی رہیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فرعون کا دل بدلتا ہے یا نہیں۔ سامعین، جب یہ وبائیں مصر پر آئیں گی تو ایک خاص بات آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مصر میں جشن کے علاقے پر نہیں جائیں گی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جشن کے علاقے میں خدا کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کنان ملک میں کال پڑا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان جشن کے علاقے میں ہی جا کر بس گیا تھا۔ سارے اسرائیلی اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ اس علاقے کو وباؤں سے اسی لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ خدا انصاف کرنے والا خدا ہے۔ اسی طرح جب قیامت آئے گی تو سب لوگ جی اٹھیں گے۔ بدکار اور گنہگار ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے جی اٹھیں گے، اور ایماندار اور راست باز ہمیشہ کی زندگی کے لیے جی اٹھیں گے۔ روز حشر کے دن گنہگاروں کی ایک الگ فہرست تیار کی جائے گی اور ایمانداروں کی ایک الگ فہرست تیار کی جائے گی۔ ایمانداروں کو ذرا سی بھی ضرب نہ لگے گی، لیکن گنہگار ہمیشہ کے لیے نارے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، جہاں صرف رونا اور دانت کا پیسنا ہوگا۔ اب یہیں پر ہمیں اجازت دیجیے آج کے لیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رہے، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے: پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ پتہ ایک بار پھر دوہرا لیں: پروگرام نور الہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔